الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرات سامعین کرام بزم رضا کے تمام کارکنان اور اس مسجد میں چونکہ ہمارے امیر محترم حضرت علامہ سید شاہ عبداللہ قادری صاحب طب اللہ دامت برکات العالیہ اور ایک ایسی شخصیت کہ جو صدیوں میں بھی نہ بھلائی جا سکے پیر طریقت رہبر شریعت مرد مومن مرد حق حضرت علامہ مولانا سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ میں جب بھی اس مسجد میں آتا ہوں تو مجھے شاہ صاحب ہر طرف نظر آتے ہاں بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یہاں سے بھی تشریف لا رہے ہیں حضرت یہاں سے آ رہے ہیں میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا یہ حقیقت ہے کہ آج بھی شاہ صاحب کے روضے پر حاضر ہو مزار پر حاضر ہو تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ شاہ صاحب ایسے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ تو یہ بڑی برکتوں کی جگہ ہے اور بڑے ہی بزرگان دین کا یہاں پر فیض ہے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا فیض اہل سنت پر ہمیشہ قائم رکھے اور ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح معنوں میں ان کے فرمانات پر اور ان کے جتنے ارشادات ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہاں پر موجود مفتی عبد الصمد قادری صاحب قبلہ دامن برکات العالیہ آج کی یہ تقریب پرسعید ایک صحابی اور ایک تابعی کتنی پیاری یہ محفل ہے کہ جہاں پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی کا بھی ذکر ہوگا اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اور تابعی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر ہوگا سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا اسی حوالے سے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وصال ہے اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یوم وصال ہے لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے محدث گزرے اور جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام بلند ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بلند ہے تو سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام جو ہے وہ امیر معاویہ سے بلند ہو جائے تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے کہ عمر بن عبدالعزیز یہ خلیفہ خامس کہلاتے ہیں اور انہوں نے اسلامی سلطنت اور خلافت کا نظام اتنا زبردست چلایا ہے کہ آپ کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے تو تھے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا لوگوں نے کہا کہ حضور اتنا جنہوں نے انتظام اور انصرام اسلام کے لیے کیا تو ان کا مقام کیسے تو آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ کے لیے بس اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں اور ایک صحابی کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس صحابی کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا عمر بن عبدالعزیز کی شان اپنی جگہ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مرتبے اور مقام کے لیے میں کیا کہوں کہ اس پر تو قرآن دلالت کرتا اور قرآن اس کی دلیل پیش کرتا اور وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا جب میدان جہاد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا اور میدان جہاد میں جب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو خاک اٹھتی ہے رب کریم اس کی قسم قرآن میں یاد کرتا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، تو رب کریم اس خاک اور اس غبار کی قسم یاد کرتا ہے کہ جو صحابہ اکرام کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھتی تھی، رب کریم ان کی قسم قرآن میں یاد کرتا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ آپ صحابی ہیں اور بخاری شریف میں آپ کے لیے یہ حدیث بھی موجود ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت والا، ہدایت دینے والا، اور ہدایت کا چشمہ میرے معاویہ سے جاری ہو، کہ یہ خود بھی ہدایت والا ہے اور اس سے ایک بہت بڑا چشمہ ہدایت کا جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جاری ہوگا۔ صحابہ اکرام علی مردوان جتنے بھی ہیں وہ سارے عدل پر ہیں، سارے انصاف پر ہیں، سارے ایمان پر ہیں، اور صحابی کی تعریف کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی، رواہ ترمذی، ترمذی شریف میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کو جہنم کی آگ کیا جلائے گی کہ جس نے میرے جلوے دیکھے، جس نے مجھے دیکھ لیا وہ صحابی وہ جنتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے جلوے دیکھے بس اس کا مرتبہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہو جاتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن اگر کوئی میرے پیارے صحابی کو بھی دیکھ لے وہ بھی جنتی ہے، تو صحابی کا یہ مرتبہ اور مقام ہوتا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت کی یہ انفرادی حیثیت ہے کہ ایک طرف پورا ایک مارکہ تیار ہے کہ جن کی جنگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد ان کا کس قدر، وہ آپ کے سامنے، یہ اہل سنت و جماعت کی پوری دنیا میں انفرادیت ہے کہ جہاں ہم امام جعفر صادق کا ذکر کرتے ہیں اس سے پہلے امیر معاویہ کا ذکر کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے کہ کسی سنی عالم سے یہ سوال ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ تھوڑی سی آواز کم کر لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ زیادہ افضل ہیں کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟ تو سنی عالم نے اس کا جواب یہ دیا کہ فاطمہ بیٹی ہیں اللہ کے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق کی، تو نبی کی بیٹی سے افضل ابو بکر صدیق کی بیٹی تو نہیں ہو سکتی۔ اب اسی انداز میں سنی نے دوبارہ اس بات کو کہا کہ فاطمہ زوجہ ہیں مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہیں اللہ کے نبی کی، تو نبی کی زوجہ سے افضل علی کی زوجہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہی اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور تمام اہل بیت عزام کے ذکر کو لے کر ساتھ چلنا یہ سنیوں کا طریقہ، اور صحابہ کرام علی مردوان کی عزتوں اور عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے ہمیں کسی کتاب کی حاجت نہیں، کسی تاریخ لکھنے والے کی تاریخ کی ہمیں ضرورت نہیں، اور کسی سیرت لکھنے والے کی سیرت کی ہمیں حاجت نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کے جانصاروں کی شان خود قرآن بیان کرتا، اس کے لیے ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں۔ رب کریم نے صحابہ کرام علی مردوان کی کیا شان بیان کی، چھٹے پارے میں رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی، اے ایمان والوں اور اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کو رب کریم اس بات سے دلاسا دے رہا کہ میرے حبیب آپ اس بات سے غم نہ کریں، فکر نہ کریں کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد اس امت کا کیا ہوگا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونا، اللہ پاک لائے گا ایک قوم، اس قوم کی شان کیا ہوگی، وہ کروڑ پتی ہوں گے، وہ ارب پتی ہوں گے، وہ مالدار ہوں گے، وہ سرمایہ دار ہوں گے، بینک بیلنس بہت ہوگا، بنگلے جائیدادیں ان کی بہت ہوں گی۔ فرمایا اس قوم کی شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر بجلی بن کے برسیں گے، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے یعنی جیکٹ پہن کے پھٹیں گے نہیں، گردنیں نہیں کاٹیں گے، گولیاں نہیں ماریں گے، مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں پر وہ بجلی بن کے برسیں گے۔
یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومت لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو وہ خاطر میں ہرگز نہیں لیں گے۔ یہ شان کس کی ہے؟ امیر معاویہ کی۔ یہ شان کس کی ہے؟ سارے صحابہ کی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے کہا اولئک ہم الراشدون، یہی ہدایت دینے والے ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ اولئک ہم المفلحون، یہی نجات پانے والے۔ کون؟ صحابہ۔ اولئک ہم الفائزون، یہی کامیاب ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ اولئک ہم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ کون؟ صحابہ۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، جن کے توبوں کی، جن کے سجدوں کی، جن کے رکوعوں کی، جن کی خشوع کی، جن کے خضوع کی، جن کے تقوی کی، پرہیزگاری کی، رب کریم قسم اٹھائے کہ ان کے توبے کیسے، ان کی نمازیں کیسی، ان کے رکوع کیسے، ان کے سجدے کیسے، وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ اور رب کریم نے تو اس بات پر کلام انتہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ قرآن مجید نے کہہ دیا سب سے راضی، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ راضی ہے۔ اب اگر کوئی کالا چوگا پہن کے اور کالی پگڑ باندھ کے آ جائے، بیچ میں اس کا سر بھی ننگا ہو، تو وہ بھلے لاکھ بولتا رہے، اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، اللہ امیر معاویہ سے راضی ہے۔ قرآن مجید کی یہ ساری آیتیں جب ہمارے سامنے آ گئیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسب اور نسب کہ آپ کا تعلق قبیلہ بنی امیہ سے ہے، اور قبیلہ بنی امیہ یہ عرب کا وہ قبیلہ ہے کہ جو مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ غنی ہے، سب سے زیادہ غنی ہے۔ اور آپ اس قبیلے کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قبیلے بنی امیہ کے ایک فرد کا نام عثمان غنی ہے، تو قبیلہ بنی امیہ کے جب ایک فرد کا نام عثمان غنی ہے، تو حضرت امیر معاویہ تو لخت جگر ہیں ان کے، کہ جن کا نام ہے ابو سفیان، بنی امیہ کا جو سردار ہے وہ سیدنا ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے فتح مکہ کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ ایمان لائے، اور آپ ان کے صاحبزادے ہیں۔ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کی جو بہن ہیں وہ ام المؤمنین ہیں، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ خاندانی رشتہ داری ہے۔ کس کی؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ اور سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو سفیان کے ایک مرتبہ آ گئے کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اور آنے کے بعد چاہا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر بیٹھ جائیں۔ سیدہ ام حبیبہ جلدی سے آئیں اور انہوں نے بستر کو سمیٹ دیا، بستر لپیٹ دیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ اب آنے والا بھی کوئی فقیر یا غریب نہیں ہے، اس کے پاس مال اتنا ہے کہ بنی امیہ کا وہ سردار ہے، اور بنی امیہ کے ایک فرد کا نام عثمان غنی ہے، تو وہ خود کتنا غنی ہوگا جو پورے قبیلے کا سردار ہو۔ بستر تم نے سمیٹ دیا، میں تیرا باپ نہیں، اور ویسے بھی ابا اگر آ جائے بیٹی کے گھر پہ تو بیٹی یہ چاہتی ہے کہ میرے باپ کو بہت زیادہ عزت ملے سسرال میں، اب تو یہ خود آئے ہیں تو یہاں پر ان کو عزت ملنی چاہیے۔ سیدہ ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ دیا، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم نے بستر لپیٹ دیا، مجھے پہچانتی نہیں، میں تیرا باپ ہوں، بنی امیہ کا سردار ہوں، بڑا مالدار ہوں، بڑی شان، بڑا یہ۔ اس وقت سیدہ ام حبیبہ نے عشق رسول کی یہ سند ہمارے سامنے پیش کی ہے، کہنے لگی انت مشرک انت نجس، کہ تم مشرک ہو، تم نجس ہو، ابھی تک تم ایمان نہیں لائے ہو، تم کو پتا ہے کہ یہ بستر کس کا ہے؟ یہ بستر میرے آقا کا بستر ہے، میرے آقا اس پر جلوہ گر ہوتے، اور جب آقا جلوہ گر ہوتے ہیں تو فرشتوں کا سردار جبریل بھی اسی بستر پہ آتا، تو کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ یہ سیدہ ام حبیبہ کی محبت تھی۔ اور فتح مکہ کے دن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اسلام قبول کر لیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ مکہ ہمارے پاس رہے، ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے، لیکن اللہ مکے کی فتح آپ کے ہاتھ پر عطا فرما کر اس بات کی یہ سند ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ خاندان اور قبیلہ آپ نے سمجھ لیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا, وقت اتنا نہیں, اور مجھے جو دو ہستیوں کا ذکر دیا ہے میں کہتا ہوں کہ ان دو ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے اگر مجھے دو زندگیاں بھی دی جائیں تو کم ہیں. ان لوگوں کی قربانیاں, ان لوگوں کی جو دینی خدمات ہیں وہ اتنی زیادہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کام کیا تھے؟ آپ وہی لکھا کرتے, کتنا پیارا کام ہے. اقلی صلاۃ والسلام پر رب کریم کا جو بھی پیغام نازل ہوتا اقلی السلام فرماتے معاویہ کو بلاؤ وہ لکھے گا. حضور علی صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب خطوط لکھے جاتے تھے بادشاہوں کے لیے تو اقلی السلام فرماتے کہ معاویہ کو بلاؤ, معاویہ وہ خطوط بادشاہوں کے نام لکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خود وہ بادشاہ کا بیٹا ہے. معاویہ کو پتا ہے بادشاہوں کے مزاج کیسے ہوتے, تو وہ خطوط بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لکھائے جاتے. میں دمشق میں تھا تو وہاں پر کچھ ساتھیوں نے اس بات کا اظہار کیا, ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین, کہ جس وقت نشتر پارک میں بلاسٹ ہوا تھا شاید آپ کو یاد ہو, شیخ محمد عدنان درویش دمشق سے آئے ہوئے تھے, وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے لیکن وہ نماز کے لیے تشریف لے گا, اس کے بعد جو ہے یہ بلاسٹ ہوا تھا. تو یہ شیخ محمد عدنان درویش کے سامنے ایک بات ہوئی اور ذکر کیا میرے ساتھیوں نے, تو اس پر شیخ نے میرے متعلق کہا انت داہی, تو جو دوست ہیں نا وہ ہنسنے لگے. تو میں نے کہا یا سیدی ما مانا داہی, کیا مطلب ہے داہی کا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ہرگز تمہیں نیگیٹو میں نہیں لیا, میں نے تمہیں منفی میں نہیں لیا, میں نے تمہیں مثبت میں لیا. میں نے حضرت داہی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ داہی کا مطلب یہ ہوتا ہے, اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ حد درجے کا چلاک چیٹر, حد درجے کا چلاک چیٹر, اور اس کا ایک معنی یہ ہوتا ہے حد درجے کا چلاک ماسٹر مائنڈ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ساتھی ہنسنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے ہرگز اس معنی میں نہیں لیا بلکہ میں نے اس معنی میں لیا ہے, یہ مطلب میں نے اس معنی میں لیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ معاویہ اس امت کا داہی ہے, کہ جتنی بھی غزوات اور جنگیں ہوتی تھیں ان تمام کا پورا پلان جو بناتا تھا وہ سیدنا معاویہ بناتے تھے. یہ ہمارا ماسٹر مائنڈ ہے, یہ ماسٹر مائنڈ ہے کہ ساری جنگوں کا جو پلان ہوتا تھا یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بنایا کرتے تھے. اب محترم حضرات اس سے آپ کو پتا چلا, لیکن میں صرف مختصر سے وقت میں ایک دو اعتراضات جو بہت زیادہ کیے جاتے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, تاکہ ہمارے سنی وہ جوان کے جو یونیورسٹی اور کالجوں میں اور دکانوں پر اور دیگر جگہوں پر کہ جن کا ٹاکرا جو ہے وہ خارجیوں سے بھی ہوتا ہے راضیوں سے بھی ہوتا. راضیوں کا یہ اعتراض امیر معاویہ کو ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ انہوں نے اہل بیت سے جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں, حضرت امام حسن کے سامنے یہ آ گئے تھے, مولا علی کے سامنے, اور یہ ساری جنگیں ہوئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا. سوال صرف اتنا ہے کہ اگر ایک حدیث پاک کو آپ سمجھ لیں تو مسئلہ ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا. اقلی صلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمانے بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. ہم نے کہا وہ راضیوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تمہارا اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انہوں نے امام حسن سے جو ہے وہ خلافت کا مطالبہ کر دیا تھا, اس وجہ سے تمہارا اختلاف ہے. تو صدیق اکبر نے تو نہیں کیا, فاروق اعظم نے تو نہیں کیا, عثمان غنی نے تو نہیں کیا, کم و بیش 125,000 صحابہ نے تو نہیں کیا, تم تو کسی کو نہیں مانتے. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اگر امیر معاویہ سے تمہارا اختلاف ہے تو صدیق اکبر سے کیوں ہے؟ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن یہاں پر مسئلہ کیا, اقلی صلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے کم سن, یعنی آپ کی عمر ہوگی اس وقت 4-5 برس آپ کی عمر, اور اس وقت آپ چلتے ہوئے آئے تو اقلی صلاۃ والسلام نے اپنا خطبہ روک دیا اور ممبر شریف سے اتر کر حضرت سیدنا امام حسن کو گود میں اٹھایا, ممبر شریف پہ جلوہ گر ہوئے اور امام حسن کو اپنے زان مبارک پر بٹھایا اور ان کے دائیں کاندھے پر اپنا دست مبارک رکھ کر اقلی صلاۃ والسلام نے فرمایا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, ماشاء اللہ. تشریف رکھے, درود پاک پڑھ لیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعد الجود والکرم وعلی آلی وصحبی وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. تو اقلی صلاۃ وسلام نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دائیں زان مبارک پر اور ان کے دائیں کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابنی ہذا سیدن, میرا یہ بیٹا سردار ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور امام حسن کی یہ شان ہے کہ یہ دنیا میں بھی سردار ہے جنت میں بھی سردار ہے. پھر فرمایا اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، کہ جب دو مسلمان گروہوں میں تلواریں اٹھیں گی میرا بیٹا حسن ان میں صلح کرائے گا. کیا فرمایا؟ دو مسلمان گروہ، توجہ کریں، دو مسلمان گروہ یعنی دونوں طرف مسلمان ہوں گے، دونوں طرف مسلمان ہوں گے اور ان میں صلح کرائے گا میرا بیٹا حسن. اس لیے کہ آقا کو پسند ہی نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں فساد کریں، مسلمان آپس میں لڑیں، یہ میرے آقا کو پسند نہیں. والصلح خیر، قرآن کہتا صلح ہی بہتر ہے. مومن کبھی آپس میں جھگڑا کر ہی نہیں سکتا، مومن آپس میں کبھی لڑ ہی نہیں سکتا، مومن تو آپس میں محبت کریں گے. مومن کی محبت کتنی ہوگی؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ خواب دیکھ رہے، فجر کا وقت ہو گیا، مسجد نبوی شریف کے دروازے پر پہنچے، ایک عورت کھجور کا ایک تھال لے کر کھڑی، یہ کھجور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں. مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کھجور لیا سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک کھجور عطا فرمائی، میں نے وہ کھجور کھائی. کھجور تو تھی پہلے ہی مدینے کی، دوسرا تاجدار مدینہ کا دستے کرم کیا لگ گیا تو اور ذائقے دار. دل تو بہت چاہا کہ ایک اور مانگ لوں پر ہمت نہیں ہوئی دوسری مانگنے کی. اتنے میں اذان ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی اور فجر کی اذان ہو رہی. اب میں جاگتی حالت میں پہنچا مسجد نبوی شریف کے دروازے پر، دیکھا ایک عورت ہے اور وہ جو ہے واقعی میں تھال لیے کھڑی. یہ تھال جو ہے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا. میں نے وہ تھال لی اور لے جا کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی. انہوں نے بھی مجھے ایک کھجور عطا فرمائی، میں نے کھائی، وہ بھی بڑی ذائقے دار تھی. تو میں آقا علیہ السلام کے سامنے تو ہمت نہ کر سکا، لیکن فاروق اعظم کی بارگاہ میں میں نے کہہ دیا کہ ایک اور کھجور مجھے عطا فرمائیے، دل چاہ رہا ہے ایک اور کھانے کا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے تمہیں دوسری دے دوں جب سرکار کی بارگاہ میں بھی ایک ہی ملی تھی، میں بھی ایک ہی دوں گا. اب آپ کے سمجھ میں آئی کہ جاگتی حالت میں تو یہ جسم ساتھ ہوتے تھے، سوتے میں بھی یہ ساتھ ہی ہوتے تھے، ان کی محبت کا حال یہ تھا. اب محترم حضرات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے کہ میرا حسن دونوں گروہوں میں صلح کرائے گا، اب لیجئے بات یہاں پر آ گئی کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ خلافت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی اور آپ 7 مہینے مسلمانوں کے خلیفہ رہے. اسی وجہ سے اہل سنت و جماعت اس بات کا ذکر کرتے اور اظہار کرتے ہیں اس محبت کا جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیوں کی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا کہ خلافت ان کے پاس جائے اور انقریب تھا کہ تلواریں نکل جاتی، انقریب تھا کہ تلواریں اڑ جاتی. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے وہ خلافت پیش کی، کس کو؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو. اور جس زمانے میں یہ خلافت پیش کی جاتی تھی اس زمانے میں خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت بھی لی جاتی تھی کہ میں نے آپ کی خلافت کو بھی قبول کیا اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لی ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی ہے، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا ڈر کے نہیں کی، ڈر کے نہیں کی. یہ نہیں سمجھے کوئی میرے پاس قوت نہیں ہے، اور ہماری قوت کا کیا کہنا، اشارہ ہو تو زمین آسماں، آسماں زمین ہو جائے. تو میں نہیں پتا قرآن مجید میں ہمارے اس شان کا پورا ذکر آ چکا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہماری عظمتوں اور ہماری طاقتوں کا ذکر تو قرآن نے کر دیا ہے. میرے پاس ابھی بھی 10,000 کا لشکر موجود ہے، میرا ایک اشارہ ہو جائے وہ اپنے خون کا آخری خطرہ بھی بہا دیں گے. لیکن تمہیں پتا نہیں. ارے آج ہی تو میں اپنے نانا کے اس فرمان کی تصدیق پیش کر رہا ہوں. میرے نانا جان نے جو میرے بچپن میں فرمایا تھا کہ میرا حسن دو گروہوں میں مسلمان، دو گروہوں میں صلح کرائے گا، میں تو اپنے نانا جان کے اس فرمان کی آج تمہارے سامنے سچی تصدیق پیش کر رہا. آپ نے بیعت کر لی امیر معاویہ کی؟ کہنے لگے ابو بکر کیا ہے؟ کہنے صحابی. عمر کیا ہے؟ کہنے صحابی. کہنے عثمان کیا ہے؟ کہنے صحابی. کہا جب تین صحابیوں کی میرے والد علی نے بیعت قبول کی تو معاویہ بھی صحابی ہے، اگر میں نے ان کی بیعت قبول کر لی تو کون سی حیرت کی بات ہے. اب آپ کے سمجھ میں آ گئی، یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد فرمایا. یہی وجہ بنی کہ آج جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 10 محرم آتا ہے، پورا کراچی بند، دکانیں بند، موبائل بند، ڈبل سواری بند، گلیے بند، سیل پیک، یہ علاقہ تو سیل ہوتا نا پورا، تو مجھے پتا یہ سارا علاقہ سیل ہو جاتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یوم آئے تو اتنا ذکر ہوتا، پوری دنیا کے اندر دکھایا جا رہا، کربلا سے لائیو دکھایا جا رہا کہ وہاں پر کس انداز میں جو ہے عزادار اس دن کو منا رہے ہیں، راضی اس دن کو کس طرح سے منا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تو آپ نے اتنی دیگیں پکائیں، اتنا ذکر کیا، اتنے زلجنا نکالے، اتنے جلوس نکالے، اتنا مجلس اور اتنا سارا کوئی، اتنی چھریاں اور اتنی تلواریں مار مار کے پورا اپنے آپ کو پھاڑ ڈالا۔ امام حسن بھی شہید ہیں، امام حسن شہید ہیں، زہر دیا گیا تھا انہیں، شہید ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، دنیا میں بھی سردار ہیں، جنت میں بھی سردار ہیں، بڑے ہیں، چمن زہرا کے دونوں لال ہیں، آقا کے دونوں نواسے، عمر میں بھی بڑے ہیں اور 7 مہینے آپ خلیفہ ہیں امام حسین کے، تو درجات یہ کتنے ہیں۔ لیکن امام حسن کا ذکر کہیں آتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا امام حسن کے یوم پر شہر بند ہو گیا، کوئی سڑک ہی بند ہو گئی، کوئی محلہ بند ہو گیا؟ بھائی آج امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ یوم منایا جا رہا ہے، آپ جانتے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن کا ذکر کرتا ہی جو من گھڑت عقیدہ ہے اس کا جنازہ نکل جائے گا، اس لیے امام حسن کو جہاں مانا تو امیر معاویہ کو بھی ماننا پڑے گا، اسی کے اوپر تو پورا مذہب کھڑا کیا ہوا، اسی پر تو کربلا اور کوفہ کے اندر اجتماعات ہو رہے ہیں، اسی پر ایران پوری ایک ریاست بن گئی ہے، اسی نظریے کو لے کر آج شام کو کھنڈر بنا دیا، اسی نظریے کو لے کر یمن کو کھنڈر بنا دیا۔ یہ ہے پالیسی اور یہ ہے فراڈیوں کا عقیدہ کہ ایک کو مانتے دوسرے کا ذکر بھی نہیں ہوتا، اور سنی وہ ہے جو امام حسن کا بھی ذکر کرتا، امام حسین کا بھی ذکر کرتا، امام زین العابدین کا بھی ذکر کرتا، امام محمد باقر کا بھی ذکر کرتا، امام جعفر صادق کا بھی ذکر کرتا، امام موسیٰ کاظم کا ذکر بھی کرتا، امام حسن عسکری کا بھی ذکر کرتا، امام علی رضا کا بھی ذکر کرتا، اور میرے امام نے تو یہ فرمایا تیری نسل پاک میں اے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس اختلاف کو پیش کیا جاتا، بالکل اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ احتجاج اور اعتراض کیا ہے، جو ہماری کتابوں میں بھی ذکر، یعنی ہماری وہ تاریخ وہ سیرت، اس لیے کہ ہم اسی تاریخ اور اسی سیرت کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہ تاریخ اور وہ سیرت کہ جو قرآن مجید کے متضاد ہے یا قرآن مجید سے وہ ٹکراتی ہے، تو ہم نے اس کے لیے ایک جگہ رکھی ہے جٹی، لے جاؤ اس کے اندر ڈالو ساری، ایسی تاریخ اور سیرت کی ہمیں حاجت نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ موجود ہے، آپ جانتے ہیں وہ اختلاف کیا تھا، وہ ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے، ماشاء اللہ گالیاں دیتے تھے، ہاں وہ دمشق اور شام کے ممبروں سے گالیاں دی جاتی تھی مولا علی کو، اہل بیت کو، ماشاء اللہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جب میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا اور ان کی کتابوں میں بھی دیکھا تو یہ بات موجود ہے، اختلاف کا ذکر انہوں نے بھی کیا کہ وہ اختلاف تھا کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ جو حاکم وقت ہوتا، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، کہ اگر کوئی مظلوم قتل کر دیا جائے تو ولی پہ لازم ہے کہ وہ اس کے خون کا جو ہے رائے گا جانے نہیں دے اور جلدی کرے اس کے قاتلوں کو پکڑنے میں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ درخواست کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، یا امیر المؤمنین، اسی منصب پر کہ جس پر آج آپ ہیں، اسی منصب پر میرا ایک کزن تھا، میرا ایک بھائی تھا، بنی امیہ سے تھا، اور اس کا درجہ کوئی کم نہیں، وہ جامع قرآن ہے، کامل ایمان ہے، وہ حیا کا پیکر ہے، اس کی عزت اور عظمت کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے اے عثمان میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا، جو اپنے سونے کے سکے صحابہ پر نچھاور کرتا تھا، جو لٹاتا تھا اپنی دولت کو جانساروں پر، اسی سیٹ پر، اسی منصب پر، اسی جگہ پر، وہ امیر تھے، خلیفہ تھے، اور انہیں 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ معاویہ آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہے کہ عثمان غنی کے قاتلوں کو فلفور گرفتار کیا جائے۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گئی، جس کا نام رکھا ہے نا دو دو من کی گالیاں، معاذ اللہ، یہ تھا وہ اختلاف۔ اب امیر سے اگر مطالبہ نہیں ہوگا تو پھر کس سے ہوگا؟ یا تو یہ مان لیا جائے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف علی مولا ہیں، امیر نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ صرف علی مولا ہیں، تو پھر تو یہ ہوتا کہ ہاں واقعی میں یہ تو مولا علی کی ذات سے اختلاف، ذات سے اختلاف نہیں ہے، منصب سے پوچھا جا رہا، منصب سے درخواست کی جا رہی ہے کہ جس منصب پر آپ فائز ہیں، ارے ہم کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر، آپ ہی تو ہمارے سب کچھ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ہم درخواست کرتے ہیں عثمان غنی کے قاتلوں کو فلفور گرفتار کیا جائے۔ رافیوں نے بھی اپنی کتاب ناج البلاغہ، اس میں بھی اس نے اس بات کا ذکر کیا، کیا لکھا کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے کوفے کی جامع مسجد میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ربنا و رب واحد، میرا اور معاویہ کا خدا ایک ہے، میرا اور معاویہ کا رسول ایک ہے، میرے اور معاویہ کی کتاب قرآن ایک ہے، نہ دین میں اس نے اضافہ کیا نہ میں نے کیا، صرف اس بات پر اعتراض ہوتا کہ معاویہ مجھ سے عثمان غنی کے قاتلوں کا مطالبہ کرتا اور میں عثمان غنی کے خون سے بری ہوں۔ یہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کا ذکر رازیوں نے بھی اپنی کتاب میں کیا کہ خدا ایک، رسول ایک، کتاب ایک، اور یہ ساری چیزیں ایک، مطالبہ کیا تھا؟ عثمان غنی کے قاتلوں کو فلفور گرفتار کیا جائے۔ آج قرآن مجید کی آیت اس انداز میں پڑھی جاتی ہے، 5واں سپارہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اس کے بعد ان کا کفر بڑھ گیا۔ کہنے یہ کس کے لیے؟ ابو بکر کے لیے، معاذ اللہ، عمر کے لیے، عثمان کے لیے، معاویہ کے لیے، اس انداز میں بات کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کا نزول کب ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوا۔ سرکار علیہ السلام کے سامنے یہ سارے جانسار موجود ہیں، اور جو ایمان لائے پھر کفر کرے، حالات اچھے تھے مسلمانوں کے ساتھ، مال غنیمت بہت آیا مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں پر جہاد ابھی لازم ہوا کافروں کے ساتھ، یہ کون تھے؟ منافق۔ حالات اچھے ہوں، ہم مسلمان ہیں، مال غنیمت آئے، ہم مسلمان ہیں، جہاد کا وقت آئے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ منافق۔ یہ منافقین کا ذکر کیا جا رہا۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کافروں سے جہاد کرے اور منافقوں سے جہاد کرے، اور منافقوں پر شدت کرے، منافقوں پر شدت کریں۔ صدیق اکبر سامنے ہے نا، فاروق اعظم سامنے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہنا، آقا علیہ السلام نے تو عملی طور پر دکھا دیا، یہ منکر جل جل کے مرتے رہیں گے، پیٹ پیٹ کر ان کو موت بھی آ جائے گی تب بھی ان کو سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے وہ کام کیا کہ ابو بکر صرف غار کا یار نہیں، وہ تو میرے مزار کا بھی یار ہے، اپنے ساتھ رکھا کہ نہیں۔ قرآن نے کہا کافروں اور منافقوں سے جہاد بھی ہوگا اور منافقوں پر شدت بھی ہوگی، یہ کون سی شدت؟ غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف، میرے ابو بکر کی ایک نیکی سب پہ بھاری ہے۔ اگر میرے بعد کسی نبی کا آنا ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، اگر آنا ہوتا، عثمان تیری کیا شان ہے، اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دوسری ساری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ مطالبہ ہوا، اور اسی بات کا ذکر ہے، اور سیدنا امیر معاویہ نے یہی مطالبہ کیا تھا مولا علی رضی اللہ عنہ سے، اس کا پتہ اس انداز میں بھی چلتا کہ ایک شاعر تھا اور وہ نعتیں پڑھتا تھا، اور نعتوں میں وہ زیادہ تر قصیدے پڑھتا تھا مولا علی رضی اللہ عنہ کے، لیکن اس زمانے میں یہ حال نہیں تھا، اور میں اپنے نعت خانوں سے بھی کہوں گا کہ ایسی کئی محفلیں ہوتی ہیں، میرا بھی جانا ہوتا، تو پہلے سے پرچی آ جاتی ہے. حضرت ذرا خیال کیجئے گا, علاقہ رافضیوں کا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر وہی ہوتا ہے کہ جو فیض رضا ہوتا ہے. اب وہ نعت خواں بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے نوٹ کیا کہ الا ماشاء اللہ چندے, ورنہ یہ جتنے بھی ہیں نا لفافے والے, یہ آنے کے بعد مولا علی کا قصیدہ, مولا علی کی شان. میں نے ایک کو پکڑ لیا, پھر میں نے کہا یہ بتا کہ تو سنیوں کو نعتیں سنانے آیا کہ رافضیوں کو؟ ہاں, اگر تیری نیت میں یہ ہے کہ تو رافضیوں کو خوش کرنے آیا ہے, وہ بےمان اپنے ایمان کی خیر منا. سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ دوسرا مسئلہ, کچھ اس طرح کے معاملات میں نے کربلا میں دیکھے, نجف اشرف میں دیکھے, اور ایسے مقامات کے جہاں پر رافضیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, اور باقاعدہ وہاں پر کلپ بنائے گئے, یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. یہ سنیوں کا طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں نا, یہ سنیوں کا طریقہ؟ اس انداز میں ہمارے بزرگوں نے کبھی نعتیں پڑھی ہیں؟ اس انداز میں مولا علی کا ذکر کیا ہے؟ ہمارے بزرگ تو اس انداز میں فرماتے ہیں, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ادب سے کیا جاتا ہے, اس انداز میں نہیں کیا جاتا جو ان کا انداز ہے. تو سنی اپنے انداز پر ہی قائم رہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے قصیدے پڑھتا, اتفاق سے کسی کام سے یہ شام پہنچا, یہ قصیدہ پڑھنے والا شام پہنچا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا, آپ نے فرمایا اس کو اٹھا کے لیا. حکومت تھی شام میں آپ کی, ایک اشارہ ہوا, نعت خاں کو پکڑا اور پیش کر دیا. اب اس کی حالت خراب کہ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دربار ہے, اور یہ اختلاف کہ جو زبان سے ہو رہا ہے, اب نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو. سنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, فرمانے لگے کہ مجھے بھی وہی قصیدہ سنانا جو تو مولا علی کا قصیدہ سناتا ہے لوگوں کو, مجھے وہی قصیدہ سنا جو تو سناتا. اب یہ حیرت سے دیکھ رہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو, وہی قصیدہ مولا علی کا آپ سنیں گے؟ فرمایا ہاں, تو آپ کا ان سے اختلاف نہیں؟ بس اتنا کہنا تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا تو نے یہ کیا سمجھ لیا, علی کی ذات سے میں اختلاف کروں؟ ارے علی کی محبت تو ایمان ہے, علی سے بغض نفاق ہے. میں علی سے بغض رکھ کے ایمان سے باہر ہو جاؤں؟ ارے علی کی محبت تو ایمان ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا, ابا حضور میں نے دیکھا کہ جس نشست میں, جس محفل میں سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں, آپ ان کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا, کہنے لگے اے عائشہ, کیا میں اس چہرے کو نہ دیکھوں کہ جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ عبادت ہے جی بالکل, میں نے خود سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے, صحابہ اہل بیت آپس میں اس طرح سے محبت کرتے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مجھے بھی وہی قصیدہ سنا کہ جو تو مولا علی کی شان میں پڑھتا. اب جب اس نے پڑھنا شروع کیا, اور ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی پوری جھڑی بن گئی, اتنا روئے, اور مولا علی کا پورا قصیدہ سنا. سننے کے بعد فرمایا کہ آج تک تجھے مولا علی کا قصیدہ پڑھنے پر کتنا نذرانہ ملا ہے؟ آپ سمجھ رہے, ایک ہوتا ہے نذرانہ جو اپنی محبت سے دیا جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے اتنے دو گے تو آؤں گا. اب سمجھ میں آ رہی ہے, اس میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نذرانہ جو اپنی محبت سے دے دے, لیکن محبت والے بھی ایسے محبت والے کہ وہ نذرانہ ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہ آنا. آپ سمجھ رہے کہ جو مطالبہ نہیں کرتا تو نذرانہ بھی ایسا کہ نظر نہ آنا. خیر, میں ایک مسئلہ پوچھا کہ کتنا نذرانہ تم کو آج تک ملا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اب تک سو سو میں ملے, یعنی ہزار تک نذرانہ نہیں پہنچا, سو کے اندر ہے, دو سو, چار سو, پانچ سو, تین سو, اسی میں چل رہا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مولا علی کا قصیدہ سننے کے بعد اسے 8000 درہم نذرانے میں پیش کیے. 8000 درہم, بنگلہ خرید لے بندہ جا کے. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے, یہ مولا علی کی شان سنی کس نے؟ سیدنا امیر معاویہ نے 8000 درہم جو ہے وہ نذرانے کے پیش کیے. سنیوں کے اندر ایک مشکل پیدا ہوئی, الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دربار دمشق میں، آپ کا مزار دمشق میں ہے، اور اس فقیر کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کے مزار شریف کی تعمیر نو الحمدللہ اس فقیر کو یہ سعادت ملی ہے. الحمدللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا روضہ اور اس کی تعمیر اور اس کی جو ہے تزئین کی سعادت مجھے حاصل ہوئی. پیر صاحب بہت آتے تھے پاکستان سے، شام آتے تھے پیر صاحب، اور ساتھ میں پورا جو ہے نا پیر صاحب کا پورا ٹولہ وہ بھی ساتھ میں. میں نے کہا یہ پیر صاحب کی شان کیا ہے، یہ آسمان پہ دیکھے نا تو بارش برستی ہے. میں نے کہا اس کو سیدھا لے کر جاؤ تھر پار کر، بہت دن ہو گئے بارش نہیں ہوئی وہاں، آج کو بولو آسمان پہ دیکھے بارش برسے گی، یہ مریدوں کو سیٹ کیا ہوا ہوتا. میں نے کہا پیر اس کو کہتے ہیں. ہاں ایک پیر یہاں پر موجود ہے کہ وہ آئے نہ جاننے والا بھی دل سے کہتا واقعی میں یہ پیر ہے. ایسے پیر ہوتے ہیں کہ جن کی اپنی شخصیت بتا دیتی ہے کہ واقعی میں یہ تقوی کا ایک مکمل مجسمہ ہے. تو وہاں پر چیک اپ کرنے کے لیے میں سب سے پہلے پیر صاحب کو لے کے جاتا تھا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے روزے پر. اگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئے اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ چلنا ہے، اور ان کے چہرے پر اگر کوئی اتار چڑھاؤ آ جائے اس کا مطلب سائڈ میں ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے پیر صاحب نے تو اپنی کرنی ہے، مریدوں کے سامنے آپ کی بات تو انہوں نے ویسے بھی نہیں ماننی. اور آج کل پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو ایک نیا فارمولا دے دیا، پیر صاحب خواتین سے ہاتھ ملا رہے ہیں. اب مرید نے پوچھ لیا حضور آپ عورتوں سے ہاتھ ملاتے؟ چپ، بے ادب، یہ پتا نہیں ہے اور دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. وہ مرید بھی ڈر گیا، نہیں نہیں پیر صاحب دنیا آخرت برباد نہیں کرے، آپ خوش رہیں. اب سمجھ رہے، مرید آنکھ بند کر لیتا ہے. آج کل یہ ہو گیا ہے مرید آنکھ ہی بند کی ہوئی اس نے، بالکل ہی بند کر لی ہے. پیر صاحب گلے مل رہے ہیں، پیر صاحب ہاتھ ملا رہے ہیں، پیر صاحب یہ کر رہے ہیں، پیر صاحب کی جتنے بھی ڈرامے ہیں اس پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کیوں؟ مرید نے آنکھ بند کی ہوئی، اندھی عقیدت، پیر صاحب جو بھی کرے معاذ اللہ. تو یہ ایک انداز، اور اسی وجہ سے یہ جو مردان کا واقعہ ہوا ہے نا، یہ سنیوں کو بدنام کرنے کی بہت بڑی سازش. اور دوسرا جو واقعہ یہ ابھی مشعل خان والا جو ہوا کہ یہ سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ بہت خطرناک قسم کی جو ہے وہ سازشیں کی جا رہی ہیں. جب پاکستان میں لبیک لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگی تو آپ یہ نہیں سمجھے کہ صرف پاکستان کے حکمرانوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، نہیں، وہ جب سنی لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے تو اسرائیل کے ایوانوں میں بھی زلزلے آتے ہیں کہ کہیں دوبارہ نور الدین زنگی نہ پیدا ہو جائے، صلاح الدین ایوبی نہ پیدا ہو جائے. جنہوں نے پڑھا ہے نور الدین اور صلاح الدین کو وہ جانتے ہیں کہ اگر آج بھی مسلمانوں میں ایک آ گیا تو نہ اسرائیل رہے گا نہ امریکہ رہے گا. آپ سمجھ رہے؟ تو اس انداز میں تو یہ پیروں کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ بہت زیادہ، او ہم تو پنجتنی ہیں، او ہم تو مولائی ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہمیں کیا لینا دینا میرے معاویہ سے. میں نے معاذ اللہ، ایک صاحب نے کہا میرے سامنے، کہا کہنے لگے نہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں نہ اس سے نفرت کرتے ہیں، نہ ان سے محبت کرتے ہیں نہ ان سے نفرت کرتے ہیں. میں نے کہا آپ ان سے محبت نہیں کرتے؟ کہا نہیں. میں نے کہا اس کا مطلب تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ آقا کے ایک صحابی کا انکار پوری جماعت کا انکار ہے، ایک صحابی کا انکار پوری جماعت کا انکار ہے. اور سرکار نے اپنا واسطہ دے کر تم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے میرے ایک ایک صحابی سے محبت کرنا. میں نے کہا تو پیر ہے، میں تو تجھے جاہل بھی ماننے کو تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم جس پیر کے مرید ہیں وہ پیروں کا پیر ہے، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، حضور غوث السمدانی، قطب نورانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ اس جگہ سے امیر معاویہ کی سواری گزرتی ہے، میں خود وہاں پر آتا، اپنی دستار اتار کر حضرت امیر معاویہ کی راہ میں رکھ دیتا. ارے ان کی سواری کی ٹاپ کی اگر خاک بھی میرے دستار پہ آ جائے تو میرے لیے سعادت ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ زمانے کے تمام غوث قطب ابدال، تمام اولیوں کو بھی جمع کر لو، ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے میں نے بالاختصار آپ کے سامنے پیش کیا. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور امام باقر بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے امام حسین کے. اب آپ کے سمجھ میں آ گیا یہ سلسلہ حسب اور نسب کا. میں صرف ایک مسئلہ یہاں پہ رکھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک اختلافی مسئلہ، آپ لوگ امام ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں. آپ ان کے مقلد ہیں؟ الحمدللہ ان کے مقلد ہیں. یہ مقلد ہونا کیا ضروری ہے؟ اور ایک ہی امام کا ہونا ضروری ہے؟ یہ اکثر سوال ہوتا. اچھا، ہمارے یہاں پر بھی جو پڑھے لکھے یونیورسٹی اور کالجوں کو، اور جن کے اندر کچھ تھوڑے سے معاملات ہونے لگ جاتے ہیں، ایک اسلام آباد کے اندر جس نے 3-4 مہینے دھرنے وغیرہ دیے تھے، اپنے آپ کو قادری وہ کہتا، تو یہ کسی زمانے میں آ گیا تھا قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے دارالعلوم امجدیہ میں کتابوں کی پوری سزوکی بھر کے لایا، پروفیسر پوری سزوکی بھر کے لایا. یہ کتاب دیکھے دیت کے مسئلے پر، یہ کتاب دیکھے میں اختلاف کرتا ہوں امام اعظم سے، یہ کتاب دیکھے وہ کتاب دیکھے، ساری کتابیں کھول کے رکھ دی. 3-4 گھنٹے تک یہ اپنے دلائل دیتا رہا، اس لیے کہ غازی صاحب کے وقت میں بھی یہ آ گیا تھا، 16-17 گھنٹے اس ٹائم پر بھی بیٹھا ہوا تھا، اس میں اس کا دماغ بہت چلتا. میں یہ اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد اللہ کے ولی مفتی محمد وقار الدین قادری نور اللہ مرقدہ، آپ نے صرف 2 لفظ ارشاد فرمائے، تو مقلد ہے کہ مجتہد ہے؟ تو مقلد ہے کہ مجتہد ہے؟ اب اگر یہ بولے مجتہد، تو پھر تجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ تیرے اندر صفات مجتہد پائی جاتی ہیں، اور یہ تو ساری قوم کو بھی پتا ہے کہ تیرے اندر کیا پایا جاتا. اگر ایک بھی اگر چلا جائے تو گولی مار دینا. اب سمجھ میں آ رہی ہے بولتا کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے فرمایا مقلد ہے کہ مجتہد؟ مجتہد تو بول نہیں سکتا تھا. کہنے لگا میں تو حضور مقلد ہوں. فرمایا پھر وہی مان لو جو امام اعظم نے فرمایا ہے. تیرے سارے دلائل اپنی جگہ ہے جو امام صاحب نے فرما دیا. بس سوال یہ ہے کہ ایک امام کی تقلید اور ایک امام کو مقلد اور ان کا مقلد ہونا، صرف میں سمجھانے کے لیے الحمدللہ سارے حنفی ہیں، لیکن اگر کہیں پر یہ سوال ہو جائے تو اس کا بالاختصار جواب یہ ہے کہ عام طور پر انسان جو ہے وہ اپنی شہوت اور اپنی خواہش کا غلام ہوتا. انسان کی خواہش کیا چاہتی ہے؟ آسانی، ہر چیز میں آسانی، اور بالخصوص کہ مسئلہ ہو دین کا، اس میں تو وہ قوم کہتی ہے کہ کرسیاں رکھو مسجد میں، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. اچھے خاصے اچھے بھلے انسان کو دیکھا، اپنے گھر سے 1 میل پیدل چل کے آیا مسجد میں، اور یہاں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. آپ سمجھ رہے فقہ کا یہ مسئلہ ہے. اگر اس کے پیروں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا تھا، پر اس نے نہ کہی، اس کی نماز نہیں ہوگی. اب سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ. تو یہاں پر تو قوم چاہتی ہے آسانی، قوم چاہتی ہے سکون، قوم چاہتی ہے یہ. ہمیں سکون کی عادت پڑ گئی، آسانیوں کی ہمیں عادت پڑ گئی. جب کبھی یہ خیال آئے نا، وہ سردی بہت ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کیسے کرے، وہ گرمی بہت ہے مسجد کیسے جائے، تو اس وقت میں تصور کر لینا بلال حبشی کو کہ کس طرح سے اجاز کے صحرا میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا. پیٹ کی کھال اتر جاتی اور زبان پر صدا ہوتی احد 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 احد. اقا علیہ السلام نے فرمایا وہی احد تجھے نجات دے گا. وہی احد جو ہے نا ایک، وہی تجھے نجات دے گا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرنے والے نے پوچھ لیا، اے بلال، اسلام کی راہ میں تجھ پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، بلال تو اس پر صبر کرتا؟ حضرت بلال حبشی نے اس حال میں کہ بیڑیاں ہاتھ اور پیروں میں لگی ہوئی ہیں اور آپ کو صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ کے اندر لٹایا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ جاتے نہیں ہو بازار میں برتن لینے کے لیے تو بڑا ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو مضبوط ہے کہ نہیں. میرے رب کو پتا ہے کہ بلال ایمان والا، لیکن تمہارے لیے یہ دلیل بن رہی ہے کہ دیکھ لو ٹھوک بجا کے بلال ہلے گا نہیں. اور ایمان کا پھر یہ معیار ہے بلال حبشی کا، اے بلال تو چلتا زمین پر، اے تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی. آپ سمجھ رہے؟ تو عام طور پر انسان کیا ہوتا ہے؟ آسانی کا خواہش مند ہوتا. حنفیوں کے نزدیک خون نکل کے بہ جائے وضو ٹوٹ گیا، شافیوں کے نزدیک بالٹی بھر کے بھی بہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اب سمجھ رہے؟ خون بہا میں شافعی، خون بہا میں شافعی، وضو بچا لیا. شافیوں کے نزدیک اگر عورت سے آپ کا بدن ٹچ ہو جائے وضو گیا. اب آپ گھر سے نکل رہے ہیں, اہلیا سے ہاتھ ملا لیا یا کوئی چیز اہلیا دے رہی تھی ہاتھ اس سے مس ہو گیا, اگر شافعی وضو تو گیا. میں حنفی ہوں. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیوں؟ انسان اپنی آسانی کا خواہش مند ہوتا ہے, اس وجہ سے تقلید شخصی کو رکھا گیا تاکہ وہ ایک ہی امام کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے. اور امام بھی ہمارا کیسا امام ہے, آئے ہائے, ہمارا امام بھی جنتی ہے. میرے آقا نے فرمایا جو کسی صحابی کو دیکھے وہ بھی جنتی. امام اعظم نے اپنی آنکھوں سے 8 صحابیوں کو دیکھا ہے, یہ ایک روایت میں بتا رہا ہوں, 8 صحابیوں کو دیکھا. حضرت انس سے تو روایت کرتے ہیں, امام اعظم ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں صحابی سے, اور آقا نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو بھی دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہے. تو امام اعظم شاگرد ہیں کس کے؟ امام جعفر صادق کے. 2 سال مکے کی زمین پر آپ شاگردی میں رہے, اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر جعفر صادق کے 2 سال مجھے نہ ملتے تو نعمان, ابو حنیفت نعمان تو ہلاک ہو جاتا. تو اب یہاں پر رمضانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا حنفی جعفری, 2 ٹائم آتا ہے نا, حنفیوں کے نزدیک یہ ٹائم ہے, جعفریوں کے نزدیک یہ ٹائم. تو یہ جو جعفری والے ہیں نا, اصل میں جعفری والے وہ نہیں, جعفری والے ہم ہیں الحمدللہ, ہم امام جعفر کے ماننے والے. اس لیے کہ جو ابو بکر, عمر, عثمان, معاویہ, ابو سفیان صحابہ سے جو بغض رکھے, امام جعفر کی محبت اس سے ہو ہی نہیں سکتی. آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا کہ جب تم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہو تو امام جعفر کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا امام جعفر محدث نہیں؟ کیا امام جعفر عالم نہیں؟ کیا امام جعفر امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد نہیں؟ سنیوں سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوا, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بےمانوں نے اپنے اوپر سنیت کا لبادہ اوڑھ لیا. اب سعودیہ میں کسی سعودی وہابی سے بھی پوچھے تو کون ہے, انا سنی, کبھی نہیں بولتا انا وہابی, انا سلفی, نہیں, انا سنی, وہ بھی اپنے آپ کو سنی بولتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو جب ان لوگوں نے اہل سنت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لیا, اب تو نام ہی رکھ لیا نا اہل سنت, پہلے کیا نام تھا اس پہ بینڈ, دوسرا نام اس پہ بینڈ, وہ تیسرے پہ تو ویسے ہی باہر ہو جاتی ہے, تیسرے پر تو ویسے ہی باہر جاتی, یہ تیسرے پر اندر آ گئے اہل سنت والجماعت, اپنا نام انہوں نے رکھ لیا اہل سنت والجماعت. میں نے کب سے ہو, کہنے 4 سال سے, 4 سال سے اہل سنت والجماعت ہے یہ. تو یہ سنیوں کا لبادہ جب سے انہوں نے اوڑھا, تو رافضی آپ پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ امام جعفر صادق کو نہیں مانتے. ہم نے کہا امام جعفر صادق کو ہم, تم کیا, تمہاری پوری ذریت اور تمہاری پوری نسل سے زیادہ مانتے ہیں. تمہیں نہیں پتا رجب کے کونڈے, رجب کی فاتحہ, رجب کی نیاز, جس کو کونڈے کہا جاتا ہے, کس کے لیے کرتے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لیے. امام جعفر صادق تم لوگ کیوں مناتے ہو, تمہیں پتا نہیں رافضی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی خوشی میں یہ کرتے ہیں, تو تم نے یہ کیوں کیا؟ ہم نے کہا وہ تو بہت کچھ کرتے ہیں, اور جو وہ کرتے ہیں تم بھی کرتے ہو. وہ کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ کہ نہ کھاتا ہے, میں نے چھوڑ دے. پانی پیتا ہے کہ نہ پیتا ہے, وہ بھی پیتا ہے تو چھوڑ دے. اب اگر یہاں پر ہم نے کیا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے, ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لیے کیا, کہ نہ امیر معاویہ کا بھی یوم وصال ہے, ہم نے کہا ان کے لیے بھی کیا ہے, اور بول حضرت ابو سفیان کے لیے بھی کیا ہے, سیدہ ہندہ کے لیے بھی کیا ہے, تمام خلفاء کے لیے کیا ہے, تمام صحابہ کے لیے کیا ہے, تمام اہل بیت کے لیے کیا ہے. ہمارے سینے تو کشادہ ہیں, ہم تو سب کے ماننے والے ہیں. یہ تو تیرے لیے مسئلہ ہوتا, آج جو پاکستان سلامت ہے سنیوں تمہاری وجہ سے. شام میں ایک ٹولے کو کہا وہ یہ رافضی ہے مارو اس کو, وہ خارجی ہے یہ رافضی ہے اس کو مارو, وہ آپس میں ہی انہوں نے گنے اٹھا لی اور اتنا مارا اتنا مارا, پورا ملک کھنڈر بنا دیا. آج مارنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود موت آ جائے یا ہم خود خودکشی کر کے مر جائیں. یہ میں ملک شام کے حالات بتا رہا ہوں, میرا تھوڑا واسطہ رہتا ہے تو یہ خبریں آ رہی ہیں. وہاں پر فتوے پوچھے جا رہے ہیں خودکشی کرنا جائز ہے, اگر ہے تو ہمیں بتا دے تاکہ ہم خودکشی کر کے مر جائیں. کیوں؟ کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, رہنے کو زندگی نہیں, ہر وقت خوف کے سائے میں رہنا. یہ خبر آئی کہ آج رات میں کیمیکل میزائل مارے جائیں گے. آپ جانتے رات کے وقت میں مائیں کپڑوں کو گیلا کر کے رکھ رہی ہیں. رات کے وقت میں مائیں ماسک تو نہیں ہے ان کے پاس, اس سے بچاؤ کے لیے شیشے اور نہ جانے کون کون سی تدبیریں ہو رہی ہیں. اب آپ خود سوچ لیں کہ جس کو یہ پتا ہو کہ دو گھنٹے کے بعد کیمیکل میزائل ہوگا, وہ کیمیکل میزائل کچھ تباہی وغیرہ نہیں کرتا, بس ایک ہوا سی آتی اور جس کے اوپر لگتی گئی وہ سب گئے, جو سویا ہے وہ سوتا رہا. آپ سمجھ رہے ہیں اتنے خطرناک معاملات ہو گئے. یہ راضیت اور خارجیت ان دونوں کو استعمال کیا امریکہ اور اسرائیل نے, تو شام کو کھنڈر بنایا, یمن کو کھنڈر بنایا, اور پاکستان کو تو بہت پہلے بنانے کا یہ سپنا دیکھ چکے تھے, فیکٹریاں یہیں پہ لگا چکے تھے. سنیوں تمہیں مبارک ہو کہ سلام پڑھنے والوں نے اس ملک کو بچا لیا. آپ سمجھ رہے؟ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے. امام صادق رضی اللہ عنہ کو مانتا ہوں, میں نے کہا بالکل مانتے ہیں, اور تم سے کیا, تم تو جھوٹے ہو, ہم ان کی محبت میں سچے ہیں. امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں, کہنا ان کا ذکر تم نے نہیں کیا. میں نے کہا ہم کیا ذکر کریں جو امام اور محدثوں کا امام, امام المحدثین تذکرۃ الحفاظ ابو عبداللہ شمس الدین الذہبی, امام ذہبی کے مصطلحات حدیث اور اسماء الرجال میں وہابی جن کے حوالے لے کر آتے ہیں, فلاں صحابی کے لیے یہ ہے اور فلاں صحابی کے لیے یہ, یہ سکھا ہے اور یہ یہ, فلاں راوی کے لیے یہ, تو راویوں کی جہاں پر بحث ہوتی ہے تو وہابیوں کا وہاں پر جو امام جن کو لے کر آتے وہ امام ذہبی ہے. امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ لکھی ہے, بازار میں موجود ہے, اٹھا کر آپ دیکھ لیں. اس میں انہوں نے محدثین کے پھر طبقات بنائے, محدثین کے اس میں طبقات بنائے. یہ پہلا طبقہ ہے اعلیٰ درجے کے محدث, یہ دوسرا درجہ ہے, یہ تیسرا درجہ ہے, یہ چوتھا درجہ. جب ہم نے پوچھا امام ذہبی سے کہ امام جعفر صادق کا بھی ذکر آپ نے محدثین کی جماعت میں کیا, کہنا تمہیں پتا نہیں میں نے اپنی اس کتاب میں اس محدث کا ذکر کیا جسے ایک لاکھ حدیثیں یاد تھی, ایک لاکھ حدیثیں جسے یاد تھی اس کا ذکر ہم نے اس میں کیا, آپ نے امام جعفر صادق کا ذکر اس میں کیا ہے. ارے کھول کے دیکھ لے, جو طبقات اول ہیں ان میں میں نے امام جعفر کا ذکر کیا, طبقات اولا کے جو محدثین ہیں اس میں ذکر ہے, اور وہیں پر ذکر جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہے کہ یہ اول درجے کے محدثین ہیں. اب آپ کے سمجھ میں آئی, کہنے جب آپ نے مان لیا کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں, امام اعظم شاگرد ہیں امام جعفر کے, تو آپ حنفی فقہ کو مانتے ہو جعفری کو نہیں مانتے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. حنفی مانتے ہو جعفری کو نہیں مانتے؟ ہم نے کہا اس کے دو جواب ہیں, اس کے دو جواب ہیں. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ تم امام جعفر کو کیا مانتے ہو؟ کہنا معصوم. توجہ ہے, یہ میں علمی نقطہ پیش کر رہا ہوں. امام جعفر کو کیا مانتے ہو؟ کہنا معصوم. معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس سے کبھی خطا ہو ہی نہیں سکتی, وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, غلطیوں سے پاک ہوتا. اہل سنت کے نزدیک انبیاء رسولان اعظام معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. ہاں یہ کہتے محفوظ ہے, صحابہ کے لیے ہم کہیں گے محفوظ ہے, ولیوں کے لیے ہم کہیں گے محفوظ ہے, معصوم نہیں کہیں گے. آپ نے کہا کہ یہ سارے معصوم ہیں, معصوم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم والا جب فقہ کے مسئلے کی حل کی تلاش میں نکلتا یا تو وہ مسئلے کو صحیح حل کرے گا اس کے لیے دو اجر ہیں, اس کے لیے دو اجر ہیں, اور فقہ کے مسئلے میں اجتہاد کرتے ہوئے اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تب بھی اس کے لیے ایک اجر ہے, تب بھی اس کے لیے. پتا کیا چلا کہ مجتہد سے غلطی ہونے کا پورا اندیشہ ہے, مجتہد سے غلطی ہونے کا پورا اندیشہ ہے. یا تو یہ مان لو کہ امام جعفر معصوم ہیں تو مجتہد نہیں, مجتہد ہیں تو معصوم نہیں. سمجھ میں آ رہی آپ کے؟ معصوم ہوگا تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اور مجتہد سے غلطی کا اندیشہ ہے. یا تو معصوم ہوگا تو مجتہد نہیں, مجتہد ہوگا تو معصوم نہیں. ایک دوسرا یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فقہ کو مرتب نہیں کیا, فقہ کو مرتب نہیں کیا. باقی یہ ہے کہ ان کا علم, ان کا فضل, ان کا تقویٰ, سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ اہل بیت ہیں, آل رسول ہیں, ان کی عزتوں اور عظمتوں کے کیا کہنے. قرآن نے کہا کہ وہ صندوق جو بنی اسرائیل کے ہاتھ میں آیا تھا نا, جس میں ہارون علیہ السلام کے بچوں کے پرانے کپڑے تھے, حضرت ہارون علیہ السلام کی پرانی چپلیں تھیں,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا کچھ حصہ تھا. قرآن یہ کہتا کہ اس کو اٹھانے کے لیے عام انسان نہیں, تحملہ الملائکہ, ان تبرکات کے صندوق کو فرشتے اٹھاتے تھے.
اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ آل موسیٰ, آل رسول سے افضل آل موسیٰ تو نہیں ہو سکتی, آل رسول سے افضل آل ہارون تو نہیں ہو سکتی. تو جب ان کے تبرکات کو بنی اسرائیلی اپنی جنگوں میں سامنے رکھ کر ملکوں کی فتح حاصل کر لیا کرتے تھے, آج کے دور میں کوئی امام جعفر کے تبرکات رکھے تو کتنی فتح ملے گی؟ اس لیے آل رسول ہے, آل محمد کے تبرکات کیسے ہوں گے؟ محترم حضرات, تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علم میں, عمل میں, فضل میں, تقوی میں, ہر اعتبار سے وہ عرفا اور اعلیٰ ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ کے شاگرد ہیں, لیکن انہوں نے اس طرح سے فقہ کو مرتب نہیں کیا جس طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کو مرتب کیا ہے. کہ امام جب اپنا قلم سنبھالتے ہیں اور فقہ کے قواعد لکھنا شروع کرتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا اس امت پر یہ احسان ہے کہ وہ مرد مجاہد جب دنیا سے گیا تو 935,000 فقہی جزیات لکھ کے گیا.
ایک فقہی جزیہ لکھ کے تو کوئی دکھائے, ایک, 900,000 نہیں, ایک. آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور امام صاحب کا فیض یہ نہیں کہ ختم ہو گیا. امام شافعی فرماتے ہیں, کوئی ہمارے محلے کا امام نہیں, امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی مسئلے کا حل اگر نہ ملتا میں امام اعظم کے روزے پہ چلا جاتا, دو رکعت نماز پڑھتا, اور جیسے ہی نماز پڑھ کے دعا مانگتا میرا مسئلہ حل ہو جاتا. میں نے, واہ میرے امام کیا کمال ہے کہ دنیا میں تو 935,000 فقہی جزیات آپ نے مرتب کر دیے, لیکن یہ نہیں کہ دنیا سے چلے گئے تو فقہ ختم ہو گئی. جس طرح سے فقہ وہ اپنی زندگی میں دیتے تھے وہی فقہ آج اپنے مزار سے دیتے ہیں, آج بھی ان کے مزار پر. اچھا میں اس کا تجربہ بتا رہا ہوں, عراق میں میں نے پڑھا ہے. امتحان کا دن آیا, کتاب اٹھائی, پہنچ گئے امام صاحب کے روزے پہ. یقین کریں آپ, کچھ بھی نہیں کیا, بس بیٹھ کے ورق گردانی کرتے رہے, ورق گردانی. اور کتاب مشکل ہے, عربی میں لکھنا ہے, عربی میں پڑھنا ہے, عربی میں سب کچھ ہے, صرف ورق گردانی کی. اور جس وقت امتحان دینے کے لیے بیٹھے, واللہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کتاب آپ کے سامنے ہے. یہ امام صاحب کے مزار شریف کی برکت تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے, اپنی آنکھوں سے. اور جس کا دل چاہے وہ تجربہ کر لے. تو خیر, بالاختصار میں نے ان دونوں ہستیوں کا بالاختصار آپ کے سامنے یہ ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے الفاظوں کو, میرے کلمات کو, اور جو میں نے ان بزرگوں کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار کیا, رب کریم اسے قبول فرمائے. میرے آنے کو, آپ کے آنے کو اور سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جب تک جیے تمام صحابہ کی محبت میں جیے, اور دنیا سے جائیں تو اہل بیت کی محبت اپنے سینوں میں لے کر جائیں. اللہ ہمارا حشر بھی ان دونوں کے ساتھ کرے, اور ہمیں جنت میں بھی ان کے سائے میں رکھے. وما علیہ الا البلاغ.